بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تفسير جزء عما سورة الشمس، مختصر تفسير بیان کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنهار اذا جلاها، والليل اذا یغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها، كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سورة الشمس کی 15 آیتیں ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے. اس سورت کا بنیادی پیغام ہے نفس کا تقوی، نفس کا تزکیہ، اور اس نفس کے تزکیہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے ایک خاص انداز سے. سورت کی ابتداء صیغۃ القسم سے ہوتی ہے، والشمس وضحاها، اور ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم سورت میں تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں، یعنی 11 مرتبہ مختلف چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. اور جواب القسم جو ہے وہ نفس کا تزکیہ ہے. سورت کی ابتداء، جیسا کہ سورت کا نام بھی اسی ابتداء سے لیا گیا، سورۃ الشمس ہے، اور یہ نام جو ہے والشمس وضحاها اس آیت سے لیا گیا ہے. الشمس، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. سورج اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوقات اور آیتوں میں سے ایک آیت ہے. دن کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی نشانی سورج کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتداء اس قسم سے کی ہے، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، اور سورج میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے اس کی روشنی. تو ایک ہے قسم سورج کی، دوسری قسم ہے سورج کی روشنی کی. والشمس وضحاها، اس آیت میں دو قسمیں ہیں، پہلی قسم ہے سورج کی، دوسری قسم ہے سورج کی روشنی کی. یعنی والشمس ایک قسم ہے، وضحاها دوسری قسم ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اس سورت کا جو سیاق و سباق ہے اور جو جواب القسم ہے، یعنی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں، نفس کا تزکیہ ہے، تو نفس کو روشن کرنا ہے، اصل بات یہ ہے. تو اس لیے سورت کی ابتدا بھی دنیا میں سب سے بڑی روشنی سے کی گئی ہے. سورج میں حرارت بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن دن کی نشانیوں سے سب سے بڑی نشانی سورج کی قسم کھائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ سورج کی روشنی کی قسم کھائی ہے. والشمس وضحاها، اچھا وضحاها کا وقت کیوں ہے خصوصی طور پر؟ اگرچہ دیکھا جائے دن میں مختلف اوقات ہیں، ابتدائی وقت اشراق کا وقت بھی ہے، پھر بعد میں درمیان وضحاها کا وقت آتا ہے، پھر ظہر کا وقت آتا ہے، پھر سورج آہستہ آہستہ ڈھلتا ہے، پھر عصر کا، اور پھر سورج ڈوبنے کا وقت آتا ہے. تو خصوصی طور پر وضحاها کا کیا وجہ ہے، کوئی جانتا ہے؟ وضحاها کے وقت کی روشنی سب سے اچھی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جو آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے، دوپہر کی روشنی اگرچہ زیادہ ہو تو آنکھوں کو چبھتی ہے. تو جو اب روشنی کی بات کرتے ہیں جو سب سے بہترین روشنی, اشراق کے وقت بھی روشنی جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, تو سب سے اچھی جب ہم روشنی کی بات کرتے ہیں, گرمی کی نہیں روشنی کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو دن کے وقت سب سے اچھی روشنی جو چاش کے وقت, وحا کے وقت کی روشنی ہوتی ہے. اب وحا چاش کا وقت ہے, وہ شمس وضحا ہے, اور اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے, ذو الجلال والاکرام, اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم بھی کھائے. یہ قاعدہ ہمیشہ ہم بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں مسلمان کا عقیدہ جڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے مالک ہے, ذو الجلال والاکرام, اللہ تعالیٰ کی مرضی اپنے مخلوقات میں سے جس چیز کی قسم بھی کھائے. لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی بھی ذات کی قسم کھائے, چاہے یہ ذات نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو. سب سے قریب ترین ذات اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے, آسمان کے فرشتے, چاہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی اور فرشتہ ہو, اور زمین میں سے سب سے عظیم لوگ جو ہیں وہ انبیاء ہیں, انبیاء کے بعد اولیاء ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان کی قسمیں کھانے بھی جائز نہیں ہے. قسم اللہ تعالیٰ کا حق ہے, مخلوق کے لیے قسم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, غیروں کی قسم کھانا شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی کی قسم کھائے یا وہ خاموشی اختیار کرے. دوسری حدیث میں جو ہے لوگ قسم کھاتے اس نے شرک کیا ہے یا کفر کیا ہے. تو یہ قسم کے قواعد میں سے ایک عظیم قاعدہ ہے کہ ہم مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صورتوں کی ابتدا یا صورتوں کے درمیان میں بھی بعض اوقات اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں. تو یہ قسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے پھر مخلوقات میں جس چیز کی قسم بھی کھائے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف قسمیں کھائی گئی ہیں. قسم کی صورت کی ابتدا جب قسم سے ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے جواب القسم سے. یاد رکھیں اب تذکرۃ النفس ہے, ابتدا قمر سے نہیں ہوئی, قمر کی روشنی بھی ہے وہ بعد میں ہے. اب سورج کی روشنی, سورج خود اس کی قسم, پھر سورج کی روشنی کی قسم, پھر دوسری آیت میں والقمر اذا تلاها, اور چاند کی جب اس کے پیچھے سے نکلے یا اس کے پیچھے چلے, تو چاند کی قسم تیسرے نمبر پہ کھائی ہے. بات ہم تذکرۃ نفس کی کر رہے ہیں جو جواب القسم ہے. تو وہ کہے گا چاند بھی تو روشن ہوتا ہے نا, تو چاند تیسرے نمبر پہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے, چاند کی روشنی بھی سورج سے لی گئی ہے, ریفلیکٹ کرتا ہے سورج کی روشنی کو. اور چاند کی روشنی اندھیرے میں, اگر آپ رات کے اندھیرے میں دیکھیں, اتنی نہیں ہوتی جتنا کہ سورج کی روشنی وحا کے وقت ہوتی ہے. تو الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلے یا سورج کے بعد نکلے. پہلے سورج نکلتا ہے مشرق سے مغرب کی طرف, اس کے پیچھے پھر چاند چلتا ہے. یہ طریقہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ قسم فرماتے ہیں والنہار اذا جلاها, اور قسم ہے دن کی جب اسے روشن کر دے. دن کو روشن کیا کر رہا ہے؟ سورج کر رہا ہے, اس کی روشنی کر رہی ہے, پھر دن کی قسم کھائی ہے. سورج ہے تو چاند ہے, اب دن ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ رات. واللیل اذا یغشاها, اور قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. کس چیز کو ڈھانپ لے؟ دن کی روشنی کو ڈھانپ لے, سورج کی روشنی کو ڈھانپ لے. اب دیکھیں, یعنی سیاق دیکھیں آپ, سورج کے ضد چاند ہوتا ہے کیونکہ سورج دن کو ہوتا ہے اور چاند رات کو ہوتا ہے. دن کا ضد جو ہے وہ رات ہوتی ہے. دن میں روشنی ابھر کے آتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ دن کے آخر میں ختم ہو جاتی ہے, اور رات روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے. ابتدا میں روشنی کم ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ رات کے آخری وقت میں یہ بڑھتی جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. پھر جب سورج و چاند کی بات کی ہے, دن اور رات کی بات کی ہے, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسماء وما بناها, اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے اسے بنایا. آسمان کی قسم ہے اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے. کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. آسمان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے, نہ کسی اور مخلوق نے بنایا ہے. یہ عظیم آسمان, یہ بڑا آسمان جو ہے, کیونکہ جب سورج چاند کی بات کریں, سورج چاند کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ ہے نا. تو آسمان کی قسم ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی؟ تو آسمان کی قسم بھی ہوئی ہے. والسماء وما بناها, اور آسمان کی کیونکہ بہت بڑی مخلوق ہے, اور آسمان کے خالق کی بھی قسم جس نے اسے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم بھی ہے. جب آسمان کی قسم کھائے تو آگے پھر کیا ہونا چاہیے؟ آسمان کا ضد کیا ہے؟ سیاق سباق دیکھیں آپ, افواد آ رہے ہیں. سورج ہے تو چاند ہے, دن ہے تو رات ہے, اب آسمان ہے تو زمین ہونی چاہیے نا. والارض وما طحاها, اور قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے پھیلایا ہے. کس نے پھیلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. آسمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی ہے, زمین کے ساتھ اپنی قسم کھائی ہے. یہ وہ دو بڑی آیتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اگر سورج کے سامنے بادل آ جائے, سورج چھپ سکتا ہے کبھی؟ آسمان میں چھپ سکتا ہے؟ دن ہو یا رات ہو چھپ سکتا ہے آسمان؟ زمین کبھی چھپ سکتا ہے جس پہ ہم چلتے ہیں؟ تو اس لیے سبحان اللہ, واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم دو بڑی آیتوں کے ساتھ کھائی ہے, والسماء وما بناها والارض وما طحاها. یہ آسمان کو, جب آسمان کا ذکر آتا ہے تو بنانے کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کیونکہ آسمان ایسی مخلوق ہے جو زمین کی چھت ہے لیکن اس کے کوئی ستون نہیں ہے. تو بنانے کا کمال ہے کہ نہیں؟ بنانے والے کا کمال ہے کہ نہیں؟ کمال ہے. تو اس لیے جب آسمان کی بات آتی ہے تو بنانے کی بات آتی ہے. زمین کی جب بات آتی ہے تو زمین اگر ہموار نہ ہوتی, اگر زمین برابر نہ ہوتی, اگر زمین پہاڑوں کی مانند ہوتی ہے. جب ہم کبھی جاتے ہیں ہائکنگ پہ یا کبھی کسی پہاڑ پہ گئے ہیں کہ نہیں گئے, اگر زمین پہاڑ جیسی ہوتی کیا اس پہ رہنا آسان ہے؟ جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں, یعنی صرف پانی لے جانے کے لیے پہاڑوں پہ اوپر کتنی مشقت دقت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار کر دیا ہے, پہاڑ موجود ہیں لیکن اس کے خاص مقصد کے لیے موجود ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے پہاڑ. اگرچہ بادل پہاڑوں پہ رہتے ہیں, ان پہاڑوں پہ جو سیدھے ہوں, جو رہنے کے قابل ہوں, وہاں پر تو آپ دیکھتے ہیں کئی شہر قائم ہیں. لیکن اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی تو زمین پر رہنا محال ہو جاتا اور رہنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. کیونکہ اصل فائدہ کیا ہے رہنے کا زمین پر اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, دین کو قائم کرنا ہے. تو پانچ وقت نماز کیسے پڑھ سکتے اگر راستہ ہموار نہ ہوتا, سیدھا نہ ہوتا؟ اور مسجد یعنی کسی پہاڑ کے چوٹے پہ چوٹی بھی ہوتی اور ہم اس کے گرد کہیں رہتے تو وہاں تک جانے کے لیے کتنی مشقت ہوتی. سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہموار بنا دیا ہے. والارض وما طحاها, زمین پہ رہتا کون ہے جس کی اصل بات ہونے والی ہے؟ ابھی جو قسم نہیں ابھی تک, اب جس ذات کی بات کرنی ہے, اب آگے جس کے لیے زمین کو ہموار کیا گیا ہے, جس کے لیے آسمان کو بنایا گیا ہے, زمین کو ہموار کیا گیا, کس کے لیے؟ ونفس وما سواها, اور قسم ہے نفس کی یعنی انسان کی اور جس نے اسے درست کیا. انسان بھی بہت بڑی مخلوق ہے, عظیم اشرف المخلوقات ہے. زمین آسمان کی خلقت سے بھی انسان کی خلقت, جو ترکیب ہے انسان کی, جو اس کی بناوٹ ہے, جو اس کے سٹیجز ہیں بننے کے اور پیدائش کے, اور پھر اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ الہام دیتا ہے اچھائی اور برائی کا, اور انسان کا رہن سہن, پھر مکلف مخلوق ہے جس کے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان و سورج چنگ سب مسخر کر دیا ہے. اب اس کے ساتھ بھی دیکھو, نفس وما سواها, اور قسم ہے نفس یعنی انسان کی اور جس نے اسے درست کیا ہے. وما خلقها, کیوں نہیں؟ صرف خلق نہیں ہوتی انسان کی, بنا نہیں ہے, صرف ہموار نہیں کیا ہے, پیدا کیا ہے اور درست پیدا فرمایا ہے. فی احسن تقویم سے کیا مراد ہے؟ فی احسن تقویم میں اور اس آیت میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف پیدا نہیں کیا ہے بلکہ بہترین طریقے سے پیدا, بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. وہ نفس وما سواها, اور قسم ہے نفس کی یعنی انسان کو جس نے اسے درست فرمایا ہے. انسان کو پیدا کر کے یوں چھوڑ دیا بس, اب زندگی بسر کرے, زمین پر رہے, اس ہموار پر زمین پر رہے, تو اس نے کرنا کیا ہے زمین پر؟ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، جس رب نے اسے پیدا کیا ہے اس رب نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے، اس کا رب اسے چاہتا کیا ہے، اس دنیا میں وہ رہے کیسے رہے، اس نے کرنا کیا ہے، کیا اچھا کیا برا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی. اس رب جس نے اسے پیدا کیا ہے اس رب نے اسے اس کے اپنی عقل کے حوالے نہیں کیا، مخلوقات سے کسی اور مخلوق کے حوالے نہیں کیا. اب اس زمین پر اس نے کیسے رہنا ہے، کیوں رہنا ہے، اس کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کے نفس کے اندر اس کے دل میں بات ڈال دی کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور پھر اس دنیا میں رہنے کے لیے فجور اور تقویٰ ہوتا کیا ہے، اچھائی برائی ہوتا کیا ہے، اس کا اصل معیار کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں اور اپنے رسول مبعوث فرمائے ہیں. اصل فجور و تقویٰ کیا ہے، وہ نہیں جو ہمارے عقل کی کہتی اچھا اور برا، نہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم اب خلق کے اعتبار سے بھی طبع سے بھی جانتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا، لیکن وہ کافی نہیں ہے. تو اسے لفظ دیکھیں، اچھے برے کا لفظ نہیں، فجور و تقویٰ کا لفظ ہے. اور تقویٰ کا لفظ قرآن مجید میں اسے حدیث میں آیا ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، نافرمانی سے بچنا ہے. تو متقی لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب جواب القسم ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا. اب 11 قسمیں ہیں، گنتے ہیں. وَالشَّمْسِ ایک، وَضُحَاهَا دو، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا تین، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا چار، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا پانچ، وَالسَّمَاءِ چھ، وَمَا بَنَاهَا سات، وَالْأَرْضِ آٹھ، وما پہاہا نو، و نفسن دس، وما سواہا گیارہ. یہ 11 قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں. ذرا غور کریں، ذرا دنیا کا آپ کی نظر میں سچا ترین انسان آپ کو خبر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ قسم کھا کے وہ خبر دیتا ہے، اس کی بات کتنی قوی ہوگی، مانیں گے نہیں مانیں گے؟ اچھا، وہ دو مرتبہ قسم کھاتا ہے، کیسی بات ہوگی، مزید مضبوط ہوگی کہ نہیں؟ وہ اسی بات کو ثابت کرنے 3 مرتبہ قسم کھاتا ہے، 4 مرتبہ کھاتا ہے، 5 مرتبہ کھاتا ہے. واللہ واللہ واللہ، یا بعض علماء مختلف سے کہتے ہیں واللہ وباللہ وتاللہ، ایسی بات کہے نا، یعنی اس کے بعد کوئی قسم باقی نہیں رہی. جو حروف القسم سب استعمال کر کے اس بندے نے قسم کھائی، یعنی اب اس کے بعد اس کے پاس اور کوئی اور عبارت یا جملہ نہیں ہے جسے اپنی بات کو ثابت کر سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قسم کھا کے کوئی حدیث فرمائے، کوئی بات فرمائے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، فرمان حق ہے نا، یعنی ہمارا فرض ہے کہ جو بھی خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے بغیر قسم کے. لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں یا مٹھی میں میری جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں. کس لیے؟ یعنی اس عبارت و جملے کو، اس خبر کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، قرآن مجید واحد سورت ہے، یہ سورت ہے سورۃ الشمس، اللہ تعالیٰ 11 مرتبہ قسم فرماتے ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 نہیں، 11 مرتبہ. یعنی کوئی اہم بات ہونے والی ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی اہمیت اس بات کی جس کی قسم اتنی مرتبہ کھائی جا رہی ہے، وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی قسم فرما رہے ہیں. قد افلح من زکاہا، 12 مرتبہ، یعنی 11 قسم الگ، 12 مرتبہ قد کے صیغے سے، قد یعنی تحقیق، یہ بھی یعنی اس خبر کی مزید تصدیق کے لیے یہ بات، یعنی یہ لفظ بیان کیا جاتا ہے، قد افلح، تحقیق، یقیناً بھی کہا جاتا ہے ترجمے میں، یقیناً بھی کہتے ہیں، تحقیق بھی کہتے ہیں. قد افلح، اس نے فلاح پا لی ہے. ارے کس نے فلاح پا لی؟ اسے گواہی کون دے رہا ہے؟ کتنی قسمیں کھا کے، یعنی اس کے بعد اور کوئی کامیابی ہو نہیں سکتی، فلاح اس شخص نے پا لی ہے. خوشخبری ہے کہ نہیں؟ اگلا ایک ہی لفظ ہے بس، جس نے اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے کے آیا ہے، جو شخص اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. افلح فعل ماضی ہے، یعنی اس نے فلاح پا لی ہے، بات ختم ہو چکی ہے. گواہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں 11 قسمیں کھانے کے بعد تحقیق کے ساتھ، قد افلح. کون ہے؟ من زکاہ، جس نے اسے پاک کیا، کس چیز کو پاک کیا؟ وہ نفس و ما سواہا، نفس کو، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے. رحمک اللہ، اس نے فلاح پا لی ہے. فلاح سے مراد، اس کامیابی سے مراد مطلق کامیابی ہے، بغیر کسی قید کے. یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہے یہ شخص، آخرت میں بھی کامیاب ہے یہ شخص. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے. کس چیز سے پاک کیا ہے؟ یعنی نفس، اب کب کسی چیز کی صفائی کرتے ہیں، کسی چیز کو کب پاک کرتے ہیں؟ یعنی پلیٹ ہے آپ کے پاس، پلیٹ کو کب صاف کرتے ہیں؟ جب خراب ہوتی ہے نا. کبھی دھلی ہوئی پلیٹ کو کسی کوئی دھوتا ہے؟ نہیں دھوتا نا. آپ اپنے ہاتھ اور چہرہ کب دھوتے ہیں؟ صبح صبح اٹھ کے کیوں منہ دھوتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں نا فجر کے، کیوں ہم نماز سے پہلے وضو کیوں کرتے ہیں؟ جسم صاف کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیشہ پاکیزگی قاعدہ ہے. کب کی جاتی ہے؟ جب اس کی ضرورت ہوتی ہے نا، یا ورنہ پانی ایسے ضائع کرنا ہے. دھلے ہوئے کوئی بار بار دھوتا ہے؟ ارے دھلے ہوئے جو بار بار دھوتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے؟ اوبسیسو سنڈروم ہے اس کو، کوئی پرابلم ہے اس کو، کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے اسے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے مرض میں مبتلا، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. باتھ روم میں آدھا آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں، ایک ایک گھنٹہ لگا دیتے ہیں، وضو بار بار کرتے ہیں، کہتے ہیں صاف نہیں ہوئے. ارے صاف ہو گئے، پاک ہو گئے، کیا ہو گئے؟ لیکن ان کا دل نہیں مانتا، تکلیف ہے، بیماری ہے. سمجھدار عقل مند انسان کے لیے جب وہ اپنے جسم کو پاک کر لیتا ہے تو اسے پتہ چل جائے میں پاک ہو گیا ہوں. قد افلح من زکاہا، اس نے فلاح پا لی ہے، تحقیق ہے، یقین کے ساتھ، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اس کا مطلب ہے نفس میں بھی کوئی ملاوٹ ہو جاتی ہے، کوئی خرابی ہو جاتی ہے، جس کو ہم نے پاک کیا ہے، جس کو ہم نے پاک کرنا ہے. آخر وہ کیا چیز ہے جو نفس کو ناپاک کر دیتی ہے، جو ہمیں ہمارے دل کو ناپاک کر دیتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے پیدا کیا ہے، ایک جسم ہے، ایک جان ہے. نہیں، جسم ہے اور نفس ہے. جسم کو بھی ہم پاک کرتے ہیں، یہ جسم کی طہارت ہے. نفس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ پانی سے. ہم جسم کو کیسے پاک کرتے ہیں؟ دو چیزوں سے، یا پانی سے یا مٹی سے. اگر پانی نہیں نہ ہو یا استعمال نہ کوئی کر سکے تو ہم کیسے پاک کرتے ہیں جسم کو؟ شرعاً پانی سے یا مٹی سے، یا وضو، یا غسل ہے، وضو ہے یا تیمم ہے. ٹھیک ہے، نفس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نفس کو پاک کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس بھی خراب ہو جاتی ہے، نفس بھی آلودہ ہو جاتی ہے، اس میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب نفس کی کیا خرابیاں ہیں؟ نمبر ایک. نمبر دو، پاک کیسے کرنا ہے؟ والله سب موجود ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ نفس کو ہم نے پاک کرنا ہے تاکہ ہم فلاح پا لیں. اور فلاح کون سی ہے؟ کامیابی کون سی ہے؟ دنیا اور آخرت کی. دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ تزکیہ سے پہلے. دنیا کی کامیابی کس چیز سے جڑی ہے؟ مال سے، دولت سے. مطلب جو جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہو وہ کامیاب ہو گیا، کیا خیال ہے؟ تو پھر قارون کامیاب تھا کہ نہیں؟ کامیاب تھا دنیا میں. فرعون، نمرود، دنیا تھی ان کے پاس کی نہیں تھی؟ کم دنیا تھی، بہت زیادہ دنیا تھی، ان کی سوچ سے بھی زیادہ دنیا تھی. کامیاب ہوئے؟ سب سے بڑے ناکام لوگ گزرے اس دنیا میں. نہیں، شہرت ہے، عزت ہے، اقتدار ہے، یہ کامیابی کا معیار ہے. ابو جہل مشہور تھا اپنے زمانے کا، ابو لہب معروف تھا اپنے زمانے کا، کامیاب ہو چکا، تبت يدا ابي لهب وتب، دنیا میں بھی ناکام آخرت میں بھی ناکام. جس کی زیادہ بیویاں ہوں، چار بیویوں والا وہ کامیاب ہوتا ہے، زیادہ بچوں والا کامیاب ہوتا ہے، زیادہ بزنس والا کامیاب ہوتا ہے، بڑے نام والا کامیاب ہوتا ہے. کامیاب ہوتا کون ہے دنیا میں؟ اگر یہ کامیابی کے معیار نہ تو پھر کامیاب ہوتا کون ہے؟ کون ہوتا ہے دنیا میں کامیاب؟ جو اس دنیا میں، اس دنیا میں آنے کے سبب کو سمجھ لیتا ہے کہ دنیا میں آیا کیوں ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے، مرتے دم تک اسی پہ قائم رہتا ہے، یہ کامیاب انسان ہے. دنیا میں آئے کیوں ہم لوگ؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کرتے رہے، توحید عبادت پر زندگی قائم رہی، اور اس عبادت کو قائم کرنے کے لیے اس دنیا میں ہم نے کرنا ہے، اس دنیا کو آسان کرنے کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ دنیا دے دیتا ہے تو وہ اسے ٹھکراتے نہیں ہیں، صرف 40-40 سال بادام پہ گزارا نہیں کرتے، نہیں، دنیا ملی ہے تو اس دنیا کو اللہ کی عبادت میں صرف کر لیتے ہیں، مزید تقویت ملتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا پہلے ہے، وفی الآخرة حسنا بعد میں ہے، وقنا عذاب النار. وفی الآخرة حسنا، دنیا کے حسنا کے ساتھ اللہ نے جوڑ دی ہے، پہلے دنیا میں حسنا ہے، اور ہم ایک بہت بڑی عبادت، طواف کی عبادت میں، طواف کے ہر چکر میں، رکن ایمانی سے لے کے حجر اسود تک دعائیں مسنون ہے، یہ دعا پڑھنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالی نے ہمیں مال سے نہیں منع فرمایا، دولت سے منع نہیں فرمایا، تجارت سے منع نہیں فرمایا، پیسہ کمانے سے منع نہیں فرمایا، اللہ تعالی نے ہمیں منع فرمایا حرام کمائی سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالی نے ہمیں نافرمانی سے منع فرمایا ہے، ظلم سے منع فرمایا ہے، چوری ڈکیتی سے منع فرمایا ہے، اور سود سے اور جو بھی حرام کمائی کے ذرائع ہیں اللہ تعالیٰ ان سے منع فرمایا ہے، دنیا سے منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بھی دیتا، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت صرف اپنے پیاروں کو دیتا ہے. تو فلاح سے مراد دنیا کی فلاح کے بندہ اپنے رب کا فرما بردار رہتا ہے مرتے دم تک. انما الاعمال بالخواتیم، یہ بہت بڑی بات ہے. دنیا میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ڈگمگاتے نہیں ہیں، ثابت قدمی کی دعا اپنے رب سے مانگتے رہتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، توحید اور سنت منہج السلف پر قائم رہتے ہیں، مرتے دم تک رہتے ہیں. واللہ اس سے بڑا انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا کوئی. پیسے ہاتھ میں آئے، کفن کے ساتھ چلے گئے، بیوی بچے آئے دنیا میں، کفن کے ساتھ چلے گئے، سارے کے سارے دنیا آپ کا مال ہے، مرنے سے ختم، ساتھ کیا جائے گا؟ یہی توحید ہے، یہی سنت ہے، ایمان ہے، عمل صالح ہے، یہ ساتھ جائے گا، قبر میں بھی یہ ساتھ رہے گا، میدان محشر میں بھی یہ ساتھ رہے گا، پل صراط میں بھی یہی ساتھ رہیں گے، جنت میں داخل ہونے تک یہ ایمان و عمل صالح ساتھ رہے گا. جنت کے اندر بلندی درجات کس اعتبار سے ہوں گے؟ یہ ایمان اور عمل صالح ہے. اگر کوئی نافرمان ہے، گنہگار ہے، موحد متبع سنت، جہنم سے کس چیز سے نکلے گا؟ کس بنیاد پہ نکلے گا؟ اسی ایمان کی بنیاد پہ. اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اے میرے فرشتوں، جا کے جہنم سے نکالو اس بندے کو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان باقی، اس کو بھی نکالو جہنم سے. یہ اصل کامیابی ہے. قد افلح من زکاہا، تزکیہ کرنا ہے، پاکیزگی اختیار کرنی ہے، نفس کو پاک کرنا، کس چیز سے کرنا ہے؟ سب سے بڑی موذی بیماری کیا ہے دل کی، نفس کی؟ شرک ہے، شرک سے پاک کرنا ہے، کفر ہے، نفاق اکبر ہے، ظلم اکبر ہے، جو بھی یہ اکبر گناہ ہے نا جو دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، ان سب سے پاک کرنا ہے. بدعات و خرافات سے، بدعات مکفرہ سے پاک کرنا ہے، باطل مناہج سے پاک کرنا ہے. لوگوں کے دل بھرے ہیں اولیاء کی محبت سے، جن وہ اولیاء بناتے ہیں، اور اتنی زیادہ محبت غلو کر بیٹھتے ہیں، اور مرنے کے بعد اسی ولی کے، جس کو ولی کہتے ہیں، قبر پہ مزار بنا لی ہے اور پھر شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس ولی کا حق ہے. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا ہے ولی کا حق ہے؟ یہ شرک ہے, ولی کا حق نہیں ہے. اور ایک ہی بازار پر آپ دیکھیں کتنی شرک کے صورتیں آپ کو نظر آتی ہیں, کتنی بدعات اور خرافات ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نافرمانی ہوتی ہے. تو دل کو پاک کرنا, نفس کو پاک کرنا ہے شرک سے, کفر سے, نفاق سے, ظلم سے, بغض سے, نفرت سے, اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں, دل کی جو بھی بیماریاں ہیں, دل کو پاک کرنا ہے, نفس کو صاف کرنا ہے اور پاک کرنا ہے. پاکیزگی کیسے کریں گے نفس کی؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا فلاحمہ فجورہ ہوا تقویٰ, تقویٰ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اور پھر آگے بھی ایک مثال آئے گی کہ جو نفس کا تزکیہ نہیں کرتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لیکن بات آگے میں بتا دیتا ہوں کہ نفس کا تزکیہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بیان فرمایا ہے, کیونکہ لوگوں نے دنیا میں دیکھیں جتنے بھی آج مذاہب موجود ہیں نفس کے تزکیہ کی سب بات کرتے ہیں. ہندو مذہب دیکھ لیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ نفس کو پاک کرنا ہے. کرسچن بھی کہتے ہیں, یہودی بھی کہتے ہیں, سب کہتے ہیں, بلکہ بے دین بھی کہتے ہیں کہ انسان کو اندر سے اچھا ہونا چاہیے, بندوں کو دل کا اچھا ہونا چاہیے. کہتے کہ نہیں کہتے, یہ سب بات کہتے ہیں نفس کے تزکیے کی, لیکن راستے مختلف اپنائیں. مثال کے طور پہ دیکھیں آپ, بعض لوگ اپنے جسم کو عذاب اور تکلیف دیتے ہیں, کس لیے؟ تاکہ نفس پاک ہو جائے. کہتے نفس کا سب سے بڑا دشمن جسم ہے, جتنی ہم جسم کو دبائیں گے, جسم کو تکلیف دیں گے, نفس اتنے ہی ابھر کے سامنے کو پاک ہو جائے گی. اور کوئی پھر اپنے آپ کو کوئی کوڑے مارتا ہے, کوئی سیخے مارتا ہے, کوئی پتہ نہیں جسم مختلف طریقے سے. میں نے ایک کلپ دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے, لوگ ہیں جو آگ جل رہی ہے اس میں تیل ہے آگ کے اوپر, یعنی بڑی سی کڑھائی اس طریقے اس میں تیل ہے, اور لوگ طواف کر رہے ہیں اس کا, 8-10 لوگ ہیں, اور وہ یوں ہاتھ تیل کو لگا جسم پہ لگاتے ہیں, ہاتھ بھی جل رہے ہیں جسم بھی جل رہے ہیں بالکل سرخ. کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس مذہب سے ان کا تعلق تھا, کچھ بت پرست کوئی لوگ تھے. کہتے ہیں نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ, کیا نفس کا تزکیہ ہو رہا ہے؟ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. جب غلط راستہ اپنایا ہے, اپنے رب کا بتایا ہے اور راستے کو پسے پشت ڈال دیا ہے, حق کو چھوڑ دیا ہے, تو باطل پر چلنے کی یہی سزا ہے دنیا میں. اب روافض دیکھتے ہیں, روافض کیا کرتے ہیں عاشورے کے دن؟ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مارتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. مارتے کیوں ہیں؟ اسی تزکیے کے لیے اپنے آپ کو مارتے ہیں, آپ کو سزا دیتے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو مار کے تھک جاتے ہیں تو یوں لمبا سانس لیتے, کہتے ہیں اب ہم پاک ہو گئے, اب سکون ملا ہے. سکون کیوں ملتے ہیں؟ کہ اندر پاک ہو جاتا ہے تب سکون ملتا ہے. تو کون سا سکون ہے بھائی؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے اور کیا ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کرسچن یا غیر مسلم جتنی بھی ہیں, یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہمیں اندرونی سکون ملتا ہے, نفس کے پاکیزگی کا اندرونی سکون یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں. کہ کرسچن پادری کو دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتا رہتا ہے, شرک کرتا رہتا ہے, اور پھر سکون سے کہتا ہے کہ دل میں سکون ہے, اطمینان ہے. وہ کہ کرسچن بھی کہتے ہیں ہمیں تو سکون ملتا ہے. امام نقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں دل کا سکون نہیں ہے, یہ شیطان کا اس دل میں قبضہ ہے. اور شیطان جیسے وسوسہ کرتا ہے دل میں, وہ کو دھوکہ دے کے بتاتا ہے کہ تمہارے دل میں اب سکون پیدا ہو گیا. وسوسہ ہے شیطان کا, کچھ بھی نہیں ہے. ورنہ شرک میں کہاں سکون ہے؟ کفر میں کہاں سکون ہے؟ سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جو اللہ کے ذکر میں شرک کرتے ہیں, جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں, جو بھی اذکار سے ذکر کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں اور 2-2 لاکھ کی ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے لمبی سی, بیٹھے ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, کہتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے. بھی یہ بڑا سکون ملتا ہے. کیا سکون؟ کس میں؟ بدعت میں سکون رکھا ہے اللہ کے بندے. توحید اور سنت میں سکون ہے, صحیح منہج میں سکون ہے. ذرا وہ راستہ اختیار کر کے دیکھو, پھر دیکھو دونوں میں واللہ زمین آسمان کا فرق, دونوں سکونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہتے ہیں سکون ہے نا, یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تزکیہ کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجھے مختلف آیات میں بیان فرمایا ہے. قرآن اور سنت سے تزکیہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ الجمعہ میں هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم، اسی نے ہی امیین یعنی جو عرب تھے، جو امی تھے، جو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، انہی میں سے انہیں رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتی، ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، ویعلمہم کتاب والحکمت ویزکیہم، اور تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی اور تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کس چیز کا کرتے ہیں، قد افلح من زکاہ، یہ تزکیہ ہے، تعلیم ہے، الکتاب قرآن مجید ہے، والحکمہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ تزکیہ ہے، تزکیہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث سے، تزکیہ ہوتا قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تزکیہ ہوتا ہے وحی سے، یہ تزکیہ ہے، بشرطے کہ صحیح سمجھا جائے، اسے رسول نے آ کے سمجھایا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک قرآن ہے یہ حدیث خود سمجھو مرضی سے، نہیں، صحابہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان امین کو کس نے سمجھایا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، پھر انہوں نے کس کو سمجھایا آگے، تابعین کو، پھر اتباع التابعین کو، اس طریقے سے یہ پھر یہ سلسلہ جاری ہوا، اور یہ تا قیامت رہے گا، طائفۃ المنصورہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے سبحان اللہ، جو تا قیامت رہیں گی، پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور تحقیق نامراد ہو جس نے اسے خاک میں ملایا، جس نفس کو تزکیہ نہیں کیا اس نے گویا کہ اپنے نفس کو خاک میں ملایا ہے، ناکام ہوا ہے، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، دنیا میں ناکام کیوں ہے، کیونکہ جس مقصد اس نے اس کو پیدا کیا گیا اس مقصد سے وہ دور رہا، اور دنیا کمائی ہے اس نے، لیکن ہاتھ میں لے کے گیا کچھ، تو دنیا تو گئی نا، تو اسے بڑی ناکامی کیا ہے، بعض لوگ جب مرتے ہیں تو روتے ہیں، کیوں رو رہے ہو کہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے، ساری زندگی کماتا رہا اب ہاتھ سے جا رہی ہے، بعض جیسے لوگوں کو کوئی نقصان ہوتا ہے نا، بعض تک نقصان ہوتا ہے تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، مرنے کو آتے ہیں کہ دنیا ختم ہو گئی ہماری، ہے ہلاک ہو گئے، ہے برباد ہو گئے، کہتے کہ نہیں کہتے، بھائی جس نے پہلے دیا تھا اب اور دے گا نا، تو صبر کرو، مصیبت ہے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ مرنے کے لیے، کوئی مرے گا تب یہ پڑھنا ہے، یہ الفاظ، یہ جملہ جو ہے، اللہ کے بندے کوئی مصیبت ہے کسی مصیبت کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا تعلق مصیبت سے مرنے سے نہیں ہے، کیا مصیبت مال میں ہو، اولاد میں ہو، گھر میں ہو، جاب میں ہو، کسی چیز میں بھی کوئی مصیبت ہو، یہ سب کرنا صبر ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ پڑھنی ہے، قد خاب من دساها، ہے ناکام ہوا، نہ مراد ہو جس نے اسے خاک میں ملایا، پھر اللہ تعالیٰ کی مثال دیتے ہیں، ایک قوم کی مثال دیتے ہیں، ایک شخص کی نہیں، جو بڑی طاقتور قوم تھے اپنے زمانے کی، قد خاب من دساها، جو نفس کے تزکیہ نہیں کرتا، اسے خاک میں ملا دیتا ہے اپنے رب کی نافرمانی کر کر، اور ناکام ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں، چاہے ایک شخص ہو چاہے پوری قوم ہو، یہ قاعدہ سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تبدیل نہیں ہوتا، قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، جسمانی طاقت، ان کو اس ٹیکنالوجی بھی تھی کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے، بڑی طاقتور قوم تھی، وہ پہاڑوں کو اتنی خوبصورت تراشتے تھے کہ دنیا حیران ہو گئی، آج دنیا کی بڑی نشانی سے ہمیں جزات پر سے ایک معجزہ نظر آتا ہے کہ یہ کون سے لوگ تھے اور کیسے رہتے تھے، کیا طاقت ہے ان کے پاس، اور اب یہ دیوار دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اس میں سیمنٹ لگی ہوئی ہے نا، وہ بغیر سیمنٹ کے پہاڑ کیسے سیدھا کر دیتے تھے، یعنی یہ تو ہمارے سامنے، یعنی یہ اس میں بلاکس ہیں، طوب وغیرہ ہے، پھر سیمنٹ ہے، پھر اس میں ہم نے اوپر پینٹ بھی کیا ہوئے، کتنی محنت ہے اس میں، طاقت کم ہے اس میں، طاقت بہت کم لگی ہوئی، محنت اس میں، لیکن اس میں دیکھے کہ پہاڑ، جو پہاڑ اب دیکھے کہ پہاڑ کیسے ہوتا ہے، اب پہاڑ کیسے سیدھا کر دینا بغیر مشینری کے، کوئی مشینری بھی نہیں تھی ان کے پاس، کیا مشینری تھی، کوئی پیٹرول نہیں تھا، کوئی مشینری نہیں تھی، کیا تھا ان کے پاس، یہ دو ہاتھ تھے ان کے پاس، یہ طاقت تھی ان کے پاس، دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، لیکن کیا ان لوگوں نے، کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کی ہے، اس طاقت کی، اس ٹیکنالوجی کی قدر کی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواها، جھٹلایا ثمود نے سرکشی کی وجہ سے، جھٹلا دیا. کسے جھٹلایا ہے؟ اپنے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ تعالیٰ پیارے نبی صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اپنی قوم میں سے جو سب سے بہترین انسان تھا، عام نہیں، سب سے اچھا انسان، کریکٹر کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سچ بولنے کے اعتبار سے، جو سب سے اچھا تھا اپنے قوم میں سے، اللہ تعالیٰ نے اسے چنا. مصطفی نے الاخیار. دیکھ کچھ یہ نہ کہیں یہ تو بندہ ایسا ہی تھا، یہ کہاں سے آگے کہتا کہ میں نبی بن گیا ہوں یا رسول ہوں میں. نہیں، سب سے اچھا. رسالت سے پہلے، نبوت سے پہلے کیسے تھے، اب نبوت کے بعد یہی لوگ جو سب سے اچھا کہتے تھے جھٹلانا شروع کر دیا اور تہمتیں لگانا شروع. کذبت ثمود، ثمود قوم نے بطغواها، جھٹلایا کیوں اپنے پیارے نبی کو؟ اپنے نبی کو جھٹلایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی کو کیوں جھٹلایا ہے؟ بطغواها، سرکشی کی وجہ سے. طغیان کہتے حد سے گزرنے کو. سرکش لوگ تھے، حد سے گزرنے والے تھے، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، کیونکہ طاقت تھی ان کے پاس. طاقت کہاں سے تھی؟ پیدائشی تھی، بس یوں نیچر نے ان کو دے دی ہے. سبحان اللہ، اگر نیچر نے دی ہو تو پھر نیچر نے کہاں ان سے کوئی انتقام لینا ہے؟ پھر تزکیہ کی کیا کہاں سے بات آ گئی؟ قد افلح من زکا وقد خاب من دساها کی کہاں سے بات آئی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام اور احسان ہے. بے قدر لوگ تھے، قدر نہیں کی، الا بہت کم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صالح علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کیا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی. کذبت ثمود بطغواها، سرکشی ہلاک کر دیتی ہے. ہوا کیا؟ اذ انبعث اشقاها، جب ان کا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. اس قوم میں سے ایک بڑا سب سے بدترین انسان تھا، جو سب سے بڑا دشمن تھا صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا. مخالفت کرنی ہے، سخت مخالفت کرنی ہے. اپنے زمانے کا سب سے بدترین انسان تھا. یاد رکھے، ہر زمانے میں سب سے بدترین انسان کون ہوتا ہے؟ جو حق کا سب سے بڑا مخالف ہوتا ہے. قاعدہ یاد رکھ لیں، حق کا سب سے بڑا مخالف سب سے بدترین انسان ہوتا ہے. اس زمانے میں حق تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صالح علیہ السلام کے ساتھ، مخالف یہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتے ہیں، اذ انبعث اشقاها، اشقاها سب سے بدترین انسان اپنے قوم کا، بدبخت انسان. کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو ان سے اللہ کے رسول نے کہا خبردار رہو اللہ کی اوٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے. یہ شخص اس کے کھڑا ہوا اوٹنی کو قتل کرنے کے لیے، تو اوٹنی کہاں سے آ گئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت تھی جو اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے نبی کو عطا فرمائی. صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزہ کیا تھا؟ جو آیت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اوٹنی تھی، ناقۃ صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ناقۃ اللہ. یہ وہ اوٹنی ہے جو قوم کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ قوم والوں نے دیکھا، کیونکہ پہاڑوں میں رہتے تھے، کہ سرخ پہاڑ بھی تقریباً سرخ کلر کے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی ہم دیکھیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ کے نبی ہو، اللہ کے رسول ہو، تو ٹھیک ہے، یہ جو سامنے آپ کے جو بڑی چٹان ہے نا، یہ سامنے پہاڑ، اس میں سے ہمیں اونٹی نکال کے دو، اس کا رنگ سرخ ہونا چاہیے، اس کے بال کتنے بڑے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس کا بچڑا بھی ہونا چاہیے، کتنی اس کو بڑا قد ہو، کیا جو بھی انہوں نے بتائی، جو صفات بتائی، اس صفات کے مطابق ہمیں اٹھنی چاہیے، چلو پھر ہم مانیں گے تم اللہ کے رسول ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ میں سے اس اونٹنی کو نکال دیا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کن فیکون. اونٹنی سامنے آ گئی، مان لیا، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلا دیا، کہا یہ تو جادو ہے، ہم کیسے مان لیں؟ ابھی تم نے تو خود تو کہا ہے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے. صرف یہاں تک نہیں، بدبختی دیکھیں، اتنی بڑی اونٹنی تھی کہ ایک دن یہ اونٹنی پورے بستے کا پانی پی لیتی تھی اور اس کے عوض میں دودھ دیتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی محروم نہیں کیا، خیر سے محروم نہیں کیا، پانی سے محروم نہیں کیا. یعنی ایک اونٹنی پورا پانی پی لیتی تھی، دوسرے دن پوری قوم پیتی تھی پانی، پوری بستی پانی پیتی تھی. تو جس دن بستی والوں کو پانی نہیں ملتا تھا، اتنی دودھ دیتے تھے کہ پوری بستی والے دودھ پی لیتے تھے. اس کے باوجود بھی سب سے بدبخت انسان اٹھ کھڑا ہوا، اذن بعث اشقاها. کیوں اٹھ کھڑا ہوا؟ اس اونٹی کو قتل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. ذرا خیال رکھنا، خبردار رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، میری اونٹنی نہیں ہے، یہ اس رب کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، اس نے اسے پیدا کیا تمہارے لیے معجزے کے طور پر، آیت کے طور پر، اسے ہاتھ پتہ لگاؤ، اسے نقصان مت پہنچاؤ. فکذبوہ فکذبوہ فعقروہا، بس انہوں نے اس کو جھٹلایا، یعنی اپنے پیارے نبی کو جھٹلایا، اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی قتل کر دیا اس اونٹنی کو، اس کے بچڑے کو بھی قتل کر دیا، اونٹوں کو بھی قتل کر دیا. ہٹ درمی کی انتہا دیکھی، اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے، خبردار کیا ہے، اللہ کی پکڑ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے. فکذبوہ فعقروہا، نتیجہ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان کے رب نے ان پر ان کے گناہ کے سبب ہلاکت ڈالی، پھر انہیں برابر کر دیا، اللہ تعالیٰ سب کو ہلاک کر دیا، ساری قوم ہلاک ہو گئی سوائے ان کے جو مومن تھے، اور بہت کم تعداد میں تھے. ہمیشہ اہل حق کم تعداد میں ہوتے ہیں، اکثریت ہلاک ہونے والی ہلاک ہو جاتی اور ہلاک ہونے والے ہوتے ہیں، کیونکہ نافرمان ہوتے ہیں، حق کو دھتکار دیتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے. دمدمہ یعنی ان کو ہلاک کیا اور جڑ سے ہلاک کر دیا ہے، کوئی باقی چیز نہیں رکھی ان کی. ایسا عذاب نازل فرمایا کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا. بذنبہم، یہ سزا کیوں ملی انہیں، ہلاک کیوں کیا گیا، کیوں عذاب تھا؟ ان کے گناہوں کی وجہ سے. بذنبہم فسواہا، زمین سے وہ مٹی سے ملا دیا سب کو، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا. مشرکین عرب جب کسی طاقتور سے بدلہ لیتے تو ڈر ان کو لاحق ہوتا، اور یہ بھی تو بدلہ لیں گے نا ہم سے، تو اس نے سوچ سمجھ کے کس سے کو نقصان پہنچاتے یا کسی سے جنگ کرتے. یہ ہمیشہ سے انسان کی ایک فطرت ہے، جب اس طاقتور سے اس کا کوئی ٹکر ہوتی ہے یا مخالفت ہوتی ہے یا اسے کوئی جنگ کرتا ہے یا لڑائی کرتا ہے، تو دل میں کھٹکا ہوتا ہے نا، اور یہ بھی تو بدلہ لے گا نا، تو محتاط رہتا ہے. کیونکہ سننے والے مشرکین عرب تھے، یہ قصہ کسے سنایا جا رہا ہے؟ مشرکین عرب کو سنایا جا رہا ہے، قوم ثمود تو چلی گئی نا، ان کو نہیں سنایا جا رہا، یہ ہمارے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہے، چاہے امت الدعوے امت الاجابہ ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور تا قیامت ہم یہ پڑھتے رہیں گے، یہ قرآن مجید رہے گا، تا قیامت رہے گا. تو مشرکین عرب جب یہ سب سنتے ہیں کہ نفس کا تقوی، کہ نفس کو پاک کرنا ہے اور یہ سارا قصے جو ہیں، اللہ نے اس اتنی طاقتور قوم کو زمین کے برابر ہلاک کر دیا، تو اس سے پہلے کو یہ سوچتے ہیں اگر کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے ایسے رب سے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، ولا يخاف عقباها، اور وہ ان کے انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ سے کون بدلہ لے سکتا ہے؟ رب الجلال سبحانہ و تعالی سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات ہے تو وہ بھی دل سے نکال دے کہ اللہ تعالی جب اسے سزا دینا چاہتا ہے، جب کسی پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہے، تو واللہ کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑنا چاہے، دنیا کی سب سے بڑی ذات ہے کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے کوئی اسے چھڑا نہیں سکتا.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينَ.
کس کے بارے میں ہو رہا ہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی سید آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ اپنی طرف سے کوئی بات کریں وحی کے بغیر، جس کو مشرکین نے کیا کہا، یہ شاعر کا کلام ہے، یہ کاہن کا کلام ہے، انہیں دونوں کی نفی کر دی ہے. وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. تو ہے کیا؟ رب العالمین کی نازل تنزیل ہے یہ کتاب قرآن مجید. تو کہتے ٹھیک ہے، نہ کاہن کا قول ہے نہ شاعر کا قول ہے، تو محمد کا قول نا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے لے کے آیا ہے. جواب کتنی سخت ہے، ذرا غور کیا ہے. وَلَوْ تَقَوَّى عَلَيْنَ بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر بعض باتیں اپنی طرف سے کہہ دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَخَذْنَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے ہم، وَلَقَطَعْنَ مِنْهُ الْوَتِينِ، اسے رگ کاٹ دیتے ہیں. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، کوئی روک نہیں سکتا. سبحان اللہ. اور آج بعض بدبخت لوگ کہتے ہیں اللہ دا پکڑے چھڑائے محمد، محمد دا پکڑے چھڑا کو نہیں سکتا. ان للہ وان الیہ راجعون ولا يخاف عقباها. اللہ تعالی کسی کے انجام سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی موجودات ہیں سب مخلوقات ہیں، اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی مخلوق آپ دیکھ لیں، وہ مخلوق ہے، خالق نہیں ہے. دنیا کے سب سے بڑے عزت دار شخص کو دیکھ لیں، اس کی عزت اس کے رب کی دی ہوئی عزت ہے. اللہ کے انبیاء بھی کیا ہیں؟ مصطفین الاخیار، کس نے چنا ہے؟ انہوں نے خود اپنے آپ کو نبی بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے ان کو چنا ہے. وحی اللہ کی مرضی سے ان پہ نازل ہوئی ہے. یہ عظیم سورت ہے، سورۃ الشمس. اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے. اگر کامیاب ہونا ہے تو ہم میں سے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کوئی ہے؟ یقین ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن کامیابی اچھی صرف اچھی تعلیم میں نہیں ہے، صرف مال و دولت میں نہیں ہے، صرف ڈاکٹر انجینئر بننے سے نہیں ہے. کامیابی ہے نفس کی پاکیزگی سے. نفس کو پاک کرنا سیکھیں، نفس کو پاک کیسے کیا جاتا ہے. فرما برداری کا راستہ کیا ہے؟ فالہمھا فجورھا وتقواھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فجور کا راستہ کیا ہے، اسے چھوڑنا ہے، اور تقوی کا راستہ کیا ہے، اسے اختیار کرنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے، مرتے دم تک قائم رہنا ہے. پاؤں پھسل جائے تو سنبھلنا ہے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنا ہے. نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، لیکن سب سے بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ہاں کھائی ہے نا، ہاں بتایا نا میں نے. ونفس وما سواها، کون ہے جس نے نفس کو سیدھا کیا اور پیدا کیا؟ والسماء وما بناها، آسمان، جس نے آسمان کو پیدا کیا ہے. کس نے آسمان کو بنایا پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے نا. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم، اور جس نے زمین کو ہموار کیا، کس نے ہموار کیا ہے، سیدھا کیا ہے؟ واللہ اعلم.